اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی نگاہ سے دشمن شناسی ہمارا موضوع ہے، اور ہم بات کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ آل ابراہیم یا بنی اسرائیل مناسب و بہتر ہے بنی اسرائیل کے لفظ، اور اہل کتاب کی جو رسول اللہ کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اس کی گواہی خود قرآن نے کئی مرتبہ دی ہے، انہوں نے اپنی کتابوں کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا اور کافروں سے بھی بدتر کردار ادا کیا، رسول اللہ کو جھٹلانے، ان کی دشمنیاں، حتیٰ کہ ان کی شہادت تک کی کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے ابھی نبوت کے اعلان سے پہلے ان کو شہید کر دیں۔ اور قرآن نے کہا کہ تم جانتے تھے، ہر بات تم جانتے تھے۔ ابھی بھی چند آیات انشاءاللہ ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ سورہ بقرہ کی آیت 159، سورہ بقرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدى من بعد ما بیناہ للناس والکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ اور ان لوگوں میں سے جو ہماری باتوں کو چھپایا، یقیناً کچھ لوگ ایسے تھے جو ہماری باتوں کو چھپا دیا کرتے تھے، جو ہم نے نازل کیا اس کو چھپاتے تھے، واضح باتوں میں سے جو ہدایت کے لیے آیا تھا، جبکہ وہ چیزیں واضح تھیں، کر دی تھیں ہم نے لوگوں کے لیے اس کتاب میں۔ تو پھر کہا کہ کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں کو چھپایا اور حقائق نہیں بتائے، ہم نے پھر اس کتاب میں وہ سارے حقائق لوگوں کو کھول کھول کے بتائے، تو ان کے اس چھپانے کی وجہ سے اولئک یلعنہم اللہ، وہ کہ جن پر اللہ نے لعنت کی اور لعنت کرنے والوں نے لعنت کی۔ اسی طرح ایک جگہ پر انہی لوگوں سے متعلق سورہ نساء کی آیت نمبر 46 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الذین ہادوا یحرفون کلم عن مواضح وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ۔ ترجمہ کیا بنتا ہے؟ یہودیوں میں سے کچھ لوگ، ڈائریکٹ اب تو اللہ نے یہودیوں کا نام لیا ہے، پہلے اہل کتاب اور پھر یہودیوں کا ہے، من الذین ہادوا، یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، یعنی تحریف کا کام ان کا ہی ہے۔ قرآن میں یہ لفظی تحریف نہیں کر سکے، لیکن ترجمہ اور تفسیر کی تحریفوں میں ان کا بڑا کردار ہے، ترجمے اور اس کے بعد تفسیر، ان کی تحریف میں بڑا کردار ہے ان کا۔ یہودیوں میں سے کچھ ایسے، یہ میں پوری آیت کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، بہت اہم بات ہے، یہاں پر قرآن نے اشارہ کیا کہ یہودیوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں تحریف، اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نہ مانا، اور سنو تیری بات نہ سنی جائے، اور اپنی زبان کو مروڑ کر دین پر تان کرتے ہوئے کہتے ہیں رعینا، اور اگر وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور مان لیا اور سنیے ہم پر نظر کیجئے تو یہ ان کے حق میں بہتر اور درست ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، اس لیے سوائے تھوڑے لوگوں کے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ابھی لعنتوں والی بات، میں نے دونوں آیتیں جو پڑھی ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 اور سورہ نساء کی آیت نمبر 46، یہ لعنتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے، غضب کی باتیں، مغضوب علیہم والی باتیں، اور پھر ایسا عذاب نازل ہونے والی، اور پھر یہ لعنتوں والی آیتیں، پھر تکرار کے ساتھ ہیں بنی اسرائیل اور اہل کتاب کے لیے۔ قرآن نے انصاف سے کام لیا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان لے آئے، جو لوگ کم سے کم ایمان چلے رسول اللہ پہ لانے کے بعد کتاب کو قبول نہیں کیا، لیکن پھر بھی جو مشترکات تھے، بنی جو ابراہیمی ادیان کے مشترکات تھے، ان پر عمل کرتے رہے، تو اگر ابھی بھی یہ وہ جو حقیقی تورات اس پر کچھ عمل کر رہے ہیں، تو اللہ نے ان کا بھی ایک مقام رکھا ہے، ان کو بھی جگہ دی ہے۔ لیکن یہ بات اکثریت کی ہو رہی ہے، اکثریت نے پسے پشت ڈال دیا ان تمام موضوعات کو، تمام باتوں کو جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں یا کم سے کم تھیں۔ یہ الگ بات ہے کہ میں نظریہ رکھتا ہوں کہ ان کے بڑے ابھی بھی ان کتابوں کو اپنے پاس کہیں محفوظ کیے بیٹھے ہیں اور جانتے ہیں، رکھیں گے نا اس کو، ان کے پاس تو ایک جس کو آپ کہیں کہ مستقبل کی اس میں بہت زیادہ پیشن گوئیاں ہیں یا پلاننگز ہیں کہ کس طرح سے تم نے آگے بڑھنا ہے، تو بہت ساری چیزوں کی وجہ سے تورات اور انجیل شاید ایک خاص گروہ کے پاس محفوظ بھی ہو، لیکن عمل وہ شیطانی ہی ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ اس کو استعمال کرنا ہے انہوں نے تباہی کے لیے، دنیا کو برباد کرنے کے لیے، ادیان کو تباہ کرنے کے لیے، کتابوں کو آسمانی تحریف کرنے کے لیے، اسی طرح سے جناب حکومت مضبوط اپنی کرنے کے لیے اور لوگوں گمراہ کرنے کے لیے، تو اکثریت استعمال اس لیے کر رہی ہے. تو بہرحال قرآن نے مسلسل کہا کہ کیونکہ تم نے ہماری باتوں کو نہیں سنا، تم نے ہماری باتوں سے اثر نہیں لیا، تم نے طے شدہ موضوعات تمہاری کتابوں میں جو کچھ تھا ہم نے تصدیق کی، تم نے ہماری تصدیق کرنی چاہی تھی لیکن تم نے نہیں کی، تو اب اللہ کی لعنت ہے. اور یہ لعنت والا میں نے کہا کہ یہ پھر ایک سلسلہ ہے جو شروع ہو گیا. ہو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں سب کچھ معلوم ہے، اور بچپنے میں ہی اس شخصیت کو انہوں نے یہ طے کر لیا کہ شہید کریں گے، اور پھر پہلے عبد المطلب اور بعد میں حضرت ابو طالب علیہ السلام ان شخصیات نے بچا لیا. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ پھر جب اعلان نبوت ہو رہا ہے، یہ ہاتھ ملتے رہ گئے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا، ہاتھ ملتے رہ گئے کہ یہ آ بھی گئے نبی، اور انہوں نے اعلان نبوت بھی ہو گیا ہے، یعنی بعثت نبی بھی ہو گئی ہے، اور مکے کی سرزمین ہے. لیکن انہوں نے پھر پوری کوشش کی کہ ان کے ماننے والوں کی تعداد نہ بڑھے، یا معاہدے کر لیے، یعنی باقاعدہ مدینہ کے اور اطراف میں رہنے والے یہودیوں نے مکے کے بت پرستوں کے ساتھ معاہدے کر لیے کہ اس شخصیت کو کوشش کریں کام نہ کرنے دیں. سوشل بائیکاٹ والی بات، سوشل بائیکاٹ یعنی وہی جب نے کہا کہ شیب ابی طالب میں 3 سال کے لیے تمام وہ لوگ کے جو اسلام قبول کرنے، بہت کم تعداد ہے ان لوگوں کی جنہوں نے مکے میں ابھی رسول اللہ کا ساتھ دیا ہے. بہت سخت زمانہ ہے، آسان کام نہیں ہے رسول اللہ کا ساتھ مکے میں دینا. اور باہر یعنی اتنا سخت تھا وہ سوشل بائیکاٹ کہ دو شخصیات یعنی خود ابو طالب بھی اور خود جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، یہ دو شخصیات کی شہادت کی وجہ بھی اس شعیب ابی طالب 3 سالہ سخت دور کے جس میں ان دو شخصیات نے شاید سب سے کم غذا کھائی، کہ مسلمان اور مسلمانوں کے بچے اور ان کی خواتین، زیادہ تر ان کے لیے اگر کچھ آتا بھی تھا، وإلا یہ پتہ ہے آپ کو کہ وہاں کے درختوں کو، وہاں کی گھاس پھوس کو، وہاں پر موجود اس طرح کی چیزیں جو طبعی طور پہ زمین سے اگی ہوئی تھیں، بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ کوئی ان تک کچھ پہنچا دے. تو وہ جو سیور بائیکاٹ تھا اس وقت، یہ بھی یہودیوں کی پلاننگ تھی کہ کس طرح سے اہل مکہ کو انہوں نے کہا کہ تم کوشش کرو کہ ان کا رابطہ منقطع کرو. اور یہ ابھی بھی آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سوشل بائیکاٹ شیب ابی طالب ہے اس وقت جو ایران کی کیفیت ہے، ان کی خواہش تو یہی ہے کہ ایران کو ایک ایسی جگہ تک لے جائیں کہ ان سے دنیا کا رابطہ منقطع ہو جائے، اور یہ مجبور ہو جائیں یا تو سرنڈر کر دیں اپنے آپ کو عالمی طاقتوں کے سامنے، کہیں بھائی ہم نے توبہ کر لی ہے، یا پھر جانا کسی طریقہ سے. ویسے کسی شخصیت نے بڑی زبردست بات کہی ہے، کہا کہ جو انہوں نے یہ عالمی ایک اجتماع کر رکھا تھا ایران کے خلاف، اور اس کا سوشل بائیکاٹ ہے، اقتصادی بائیکاٹ ہے، حتیٰ کہ دوائیں بھی نہیں پہنچنے دیتے، یہ اندازہ ہے آپ کو سارا جو کچھ انہوں نے کیا، ترقی نہیں کرنے دیتے جو کچھ انہوں نے کیا. تو کسی نے کہا کہ یہ جو کرونا ہے نا، یہ اسی طرح سے دیمک کا کام کر رہا ہے کہ جس نے وہ معاہدہ کہ جو شعیب ابی طالب میں رکھنے کے بعد کفار کے سارے قبائل نے مل کے، اہل مکہ اور حسن اس میں جو بت پرست تھے، انہوں نے مل کے ایک معاہدہ لکھ کے جو ٹانگ دیا تھا خانہ کعبہ میں، کہ رسول اللہ نے کہا کہ سوائے اللہ کے نام کے کچھ بھی نہیں بچا اس میں. تو کسی نے کہا بڑی اچھی بات کہی، یہ گہری بات کہی ہے، کہ کرونا بالکل اسی طریقے سے اس معاہدے کو کھا رہا ہے کہ جو ایران کے خلاف انہوں نے ایک پلاننگ کی ہوئی تھی. اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ جیسے شعیب ابی طالب کے بعد ایک انقلاب برپا ہوا، ہجرتیں شروع ہوئیں، اور پھر مدینہ میں ریاست، جس کو ہم انشاءاللہ عالمی حکومت کے قیام کا پہلا قدم کہتے ہیں، ایک انقلاب برپا ہوا، اور پھر آہستہ آہستہ اسلام مضبوط ہوا، پنپا اور مضبوط ہوا. بالکل ایسے ہی ہم اس کرونا کے بعد کی دنیا کو دیکھیں گے کہ جو طاقتیں رہ جائیں گی وہی ہیں کہ جو اپنے پاؤں پہ، یعنی تمہاری لگائی پابندیوں کی وجہ سے اس قوم نے اپنے آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر لیا ہے. یہ چند قومیں جنہوں نے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا اور محتاج نہیں کسی کے، وہ آئندہ اس دنیا میں حکومت کریں گی، اپنی طاقت کا اظہار کریں گی، اور تمہارے وہ معاہدے کہ جو تم نے عالمی तौर पे ईरान को महदूद करने के लिए किए थे, वो सारे के सारे करोना ही खा जाएगा, यानी आज की दीमक जो है वो इसको खा जाएगी और सिवाय अल्लाह के नाम की कुछ बाकी नहीं रहेगा। तो अभी फ़िलहाल हम इस बात को यहाँ रोकते हैं इंशाल्लाह, और यहाँ से लेके फिर गुफ्तगू को आइंदा आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।